شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ
جڑا ہوا ہے جب ہی مومنوں کا اس سے رابطہ
پھر برے مستقبل کی طرف بڑھیں گے. ہم نے سے پہلے والوں نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتیجے میں ہمارے مستقبل والے دیکھیں گے۔ سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ آپ اس بات کا شعور اور ادراک حاصل کریں کہ آپ مستقبل کو لکھ رہے ہیں۔ جو لوگوں کے لیے تاریخ بن جائے گی آپ اس کو تحریک کر رہے ہیں، جس کو خود آپ نے اور آپ کی اولاد نے اگلے چند سالوں میں دیکھنا ہے آپ اس کو ترسیم کر رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بہت کم جوان اس شعور پر پہنچے ہوتے ہیں کہ وہ کس ذمہ داری کو انجام دیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس کا ادراک حاصل کر دیجئے، آپ اس کا شعور حاصل کر دیجئے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ سک رہے ہیں کہ آپ اگلے چند سالوں میں کن چیزوں کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، تب یہ سوال اٹھے گا کہ ہمیں امام خمینی سے کیا سیکھنا ہے۔ گویا ہم 24ویں برسی کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس انعقاد کے دوران ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے سینکڑوں دفعہ امام خمینی کا تذکرہ ہوا ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی برس گزارے ان تمام برسوں میں آپ نے نہیں معلوم کتنی دفعہ ایسی تقاریر سنی ہوں گی۔ آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا مجھے کہ جس شخصیت کو دنیا سے گزرے ہوئے 24 سال ہو گئے آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے، آپ میں سے اکثر نے ان کو نہیں دیکھا ہے، یا اگر دیکھا بھی ہے تو اکثر نے اپنے شعور کے عالم میں ان کو نہیں دیکھا ہے، آپ کی شناخت کیا شناخت ہے؟ کیسے پہچانا ہے؟ اگر ہم کسی انسان سے مل بھی رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شاید ہم اسے نہیں پہچان سکیں۔ ہم جسے نہیں ملے اس کے بارے میں ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو پہچان لیا؟ لہذا اس موقع پر جو پہلی درخواست میں آپ سے کروں گا وہ یہ کہ اپنی شناخت کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، آپ نے امام خمینی کو پہچانا کیسے ہے، کس کے ذریعے سے پہچانا ہے؟ خیال ہے کہ آپ کی اور ہماری اکثر شناخت ایسی شخصیتوں کے بارے میں ان کے معتقدین کے ذریعے سے ہے۔ آپ نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہے اور آپ کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جو ان کا بہت اچھا ماننے والا، چاہنے والا، اس کی اپنی دانش میں جاننے والا بھی ہے۔ آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے ذریعے سے امام خمینی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی مسلمان سے ملے اور مسلمان سے مل کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوشش بہت کامیاب کوشش نہیں ہوگی، کیونکہ یا تو آپ کو مسلمان کے نام پر انسان کامل ملے تب تو آپ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو مسلمان کے نام پر ایک ناقص مسلمان ملا تب کیسے آپ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے امام خمینی کی شخصیت کے سائے میں آپ نے کیسے امام خمینی کو پہچانا ہے جبکہ آپ ان کے دور میں نہیں زندگی گزار رہے، آپ ان سے ملنے کا شرف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے سامنے 2-3 راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ جو امام خمینی کے ماننے والے ہیں ان کو دیکھ کر آپ سمجھنے کی کوشش کریں خود امام خمینی کیسے تھے۔ میں نے عرض کیا یہ راستہ فی الحال کم از کم بہت اچھا راستہ نہیں ہے، بہت سادہ سی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسی عظیم الشان شخصیت کے جانے کے بعد اس سے تعلق کے دعوے دار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نہیں معلوم میں نے اپنی زندگی میں کتنے 100، اگر میں احتیاط سے کہوں شاید 1000 سے اوپر لوگوں کو سنا ہے جو کہتے ہیں ہمارا ڈاکٹر نقوی کے ساتھ تعلق تھا، ہم نے مل کے کام کیا۔ اتنا عجیب مسخرہ ہوتا ہے، کوئی میرے سامنے آ کر کہتا ہے میں نے ڈاکٹر نقوی کے ساتھ مل کر کام کیا، میں اس کی عمر پوچھتا ہوں، پتہ چلتا ہے شہادت کے وقت 6 سال کا تھا، تو انسان تعجب کرتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں تم نے ڈاکٹر نقوی کے ساتھ مل کے کیا کام کیا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف دعویٰ ہے تعلق کا۔ کوئی بھی ایسی بڑی شخصیت دنیا سے جاتی ہے اس کے بعد دعوے دار بہت ہوتے ہیں، لہذا اگر آپ کسی کے ظاہری تعلق کی بنیاد پر اس کو پہچان کر امام خمینی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے آپ غلطی سے دوچار ہو جائیں گے، آپ بہت آسانی سے کسی غلط فکر سے شکار ہو چکے ہوں گے۔ لہذا میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، آپ جو امام خمینی کے معتقد ہیں ان ان کی فکر کا احترام کرتے ہیں, ان کی شخصیت کا احترام کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے, آپ کی جو شناخت امام خمینی کے بارے میں ہے اس کی اصالت اور اس کی حقیقت پر آپ کو یقین کیسے ہوا؟ اصل وہ شناخت کیا شناخت ہے؟ میں اس کو مختصر کرتے ہوئے, چونکہ مجھے اپنی گفتگو کی طرف جانا ہے, آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے, بہترین راستہ امام خمینی کے کلام اور ان کی کتابت اور ان کی کتاب کو پڑھ کر ان کو پہچاننا ہے. اس سے کم پر اکتفا مت کیجیے گا. امام خمینی کے کلام کو پڑھیں, جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا اس کو کہیں پڑھنے اور سننے کی کوشش کریں, جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے یا ان کے کہے میں سے لکھ لیا گیا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, تب آپ کو سمجھ میں آ سکے گا امام خمینی کی شخصیت کیا ہے. اس سے کم پہ اکتفا مت کیجیے گا, ورنہ آپ امام خمینی کے نام پر میرے افکار کو پڑھ رہے ہوں گے, اس کے بعد میرے نقائص اس فکر کے اندر سرایت کر جائیں گے, آپ نہیں سمجھ پائیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. یہ پہلی مشکل ہے جو آپ کے سامنے آئے گی. اسی کے ساتھ دوسری مشکل آئے گی, آپ کے سامنے دو متضاد انسان امام خمینی کا احترام کر رہے ہوں گے, اور اگر آپ کسی فرد کو لے کر امام خمینی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ ان متضاد افکار سے دوچار ہو جائیں گے, اور آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا پھر خمینی کون ہے. لہذا انسان محترم, اس عظیم الشان شخصیت کے احترام میں ان کو پہچاننے کے لیے کسی کے چینل سے گزر کر پہچاننے کی کوشش مت کیجیے. ان کی پہچان کے لیے ان کے کلام, ان کی کتاب, ان کے براہ راست آثار سے رجوع کیجیے گا, تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ خمینی کی شخصیت کیا ہے. اس کے باوجود چونکہ یہ پروگرام انہی کی مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے, میں ان کی شخصیت کے حوالے سے چند نکات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ امام خمینی کی شخصیت نے کیا انجام دیا ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس شخصیت نے یہ انجام دیا ہے اس شخصیت کے بنیادی عناصر کون کون سے ہیں. ان دونوں مسائل کے اندر کچھ چیزیں اساس ہیں, بنیاد ہیں, اور کچھ چیزیں حاشیے کے اندر ہیں. مثال کے طور پر آپ کا جو یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں اس کے حاشے میں ہو رہی ہیں. اس پروگرام میں کس قسم کا کھانا دیا گیا ہے, اس پروگرام میں رہائش کا بندوبست کیسا ہے, اس پروگرام میں لوگوں کی تفریح کے لیے کیا بندوبست ہے, یہ سب حاشے کی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اصلی پروگرام کیا تھا. کچھ چیزیں اساس اور بنیاد ہیں اور کچھ چیزیں حاشے میں ہوتی ہیں. آپ تھوڑی سی بے توجہی کیجئے آپ فروعات کے اوپر وقت ضائع کر دیں گے اور اساس اور بنیاد سے محروم رہ جائیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کنسنٹریٹ کریں کہ آپ کی بنیاد کیا ہے. ہمارا دو سوال ہیں یہاں پر. نمبر ایک, امام خمینی نے کیا انجام دیا ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے امام خمینی نے حکومت تشکیل دی ہے, میں کہوں گا یہ بنیاد نہیں ہے, یہ فروعات میں سے ہے. محض حکومت تشکیل دینا یہ ان کا کارنامہ نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا اساس کیا ہے. میں تین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں, میرے ساتھ ایک مشکل ہے. مجھے ٹیچر بنے ہوئے 20 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں. 20 سال سے زیادہ ٹیچنگ کرنے کے دوران میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں ٹیچنگ کی ہے, پڑھایا ہے, مختلف لیولز پر پڑھایا ہے. میں مذاق میں کہتا ہوں کہ 6ویں کلاس سے لے کے ماسٹرز تک تو کم سے کم میں نے پڑھایا ہے. اگر میں کہیں پر کھڑا ہوں اور میرے سامنے ایک گروپ بیٹھا ہوا ہو, میں آسانی سے بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے کتنے لوگ سن رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں, اور کتنے لوگ نہیں سن رہے اور نہ سننا چاہتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں بیٹھے. کتنے لوگ جذبے سے سن رہے ہیں, کتنے لوگ بے روح سن رہے ہیں, کتنے تاثیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ واقعا کسی ہدف سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہم لوگ مختلف موقعوں پر آپ کا ریئیکشن لینے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی تک جتنی دفعہ بھی آپ نے درود بھیجا ہے، اس میں ہم نے آپ کے چہروں کو دیکھا ہے کہ کتنے لوگ درود بھیج رہے ہیں اور کتنے نہیں بھیج رہے، کتنے لوگ جذبے سے بھیج رہے ہیں، کتنے لوگ یوں ہی وقت گزار رہے ہیں. صحیح ہے، اگر آپ اس بے روح انداز میں درود بھیجتے رہے تو میں اگلے 40 منٹ بے روح انداز میں بے روح مطالب عرض کروں گا. ہم گزار دیں گے، آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر آپ نے واقعا کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو جذبہ چاہیے، آپ کو فکر چاہیے. اگر آپ کے اندر جوش و جذبہ نہیں ہوا اور فکر نہیں ہوئی تو میری عمر آپ کی عمر سے ڈبل سے زیادہ ہو رہی ہے، تو میں تو سوچوں گا کہ مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے جوش و جذبہ دکھانے کی. آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ آپ کچھ لینے کے لیے یہاں تشریف لائے. خمینی کی بلند روح کی مزید بلندی کے لیے، ان کے نام کی عظمت کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور خراج عقیدت اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. تین پوائنٹس میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کی شخصیت کے اصلی ترین کارنامے کہے جا سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ امام خمینی کی تشریف آوری سے پہلے اسلام کی جو تصویر ہمارے سامنے تھی وہ صرف ایک نظریے کی حد میں تھی. ایک نظریہ ہمارے سامنے تھا جس کی کوئی عملی تفسیر ہمارے سامنے نہیں تھی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دین اسلام سے ہمارے پاس کیا تھا. جو کچھ دین اسلام سے ہمارے پاس تھا وہ کچھ ایسے لوگوں کے نام تھے جن کو آج ہم بیان بھی کریں گے تو اس میں دین اسلام کی کوئی روح نظر نہیں آئے گی. مثلاً میں معمولاً عرض کرتا ہوں، ان کے تشریف آوری سے پہلے مسلمان حکمران کے نام پر ہمارے سامنے شاہ فیصل تھا، ان کی آمد سے پہلے جہاد کے نام پر یاسر عرفات تھا، ان کی آمد سے پہلے علم کے نام پر زیادہ سے زیادہ مصر کی جامع ازہر تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. سب سے بڑا کارنامہ جو انہوں نے انجام دیا، انہوں نے آ کر اسلام کو اس مردہ وجود سے نکال کر ایک نئی زندگی، ایک متحرک زندگی نصیب کر دی. اسلام جس طرح کی معمولاً بیان کرتے ہیں اسلام کتابوں کے اندر تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مثلاً میرے جیسا آدمی جب 17 سال کی عمر میں قوم کی سرزمین پہ داخل ہوا، ہم لوگ اسلام کے بارے میں کس طرح سے سوچنے پر مجبور ہوئے. سے پہلے کیا صورتحال تھی، دین کے لوگ معتقد تھے رسم کی حد میں، گویا ایک کہانی کی حد میں. ہم لوگ مانوی قوانین سنتے تھے، ان قوانین پر اعتراف نہیں تھا. کون نہیں جانتا تھا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. قرآن کریم نے فرمایا اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. پوچھنے والا پوچھ سکتا تھا، 1400 سال میں تو ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا. مشکل میں تھے، دین اسلام کی حقانیت، دین اسلام کے ثبوت ہر اعتبار سے مشکل کے اندر تھے. امام خمینی تشریف لائے، انہوں نے اچانک دین کو لوگوں کی نظروں کے سامنے ثابت کر دیا. ایک قانون آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، آج کی دنیا میں آپ نے کوئی چیز بیچنی بھی ہے، ایک سادہ سا کام کیجئے، اس کی پروڈکٹیوٹی ثابت کر دیجئے، اس کی ایفیشنسی ثابت کر دیجئے. مثال کے طور پر آپ نے پنکھا بیچنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس پنکھے میں آواز نہیں ہوتی، ثابت کریں کہ اس میں آواز نہیں ہوتی، آپ جیت جائیں گے، آپ کا پنکھا بک جائے گا. آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو بہت کارآمد ہے، ثابت کریں. ہم 1400 سال سے کہہ رہے تھے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ثبوت کا ہے. امام خمینی تشریف لائے انہوں نے اس جملے کو لوگوں کی نظروں کے سامنے ثابت کر دیا. کہا یہ دیکھو مکمل ضابطہ حیات, میں دکھاتا ہوں ضابطہ حیات کیسے ضابطہ حیات. ہم ہمیشہ کہتے تھے اگر اسلام حکومت کرے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور صرف یہ کہنے میں مجبور تھے کہ جب کرے گا تو ہوگا. وہ آئے انہوں نے تشریف لا کر پوری دنیا کے سامنے اسلام کی ایک صورت رکھ دی. کہا یہ دیکھو تم کہہ رہے تھے کہ ہوگا اور میں کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو کر دیا. اسلام عالمی افق کے اوپر نہیں تھا. میں نے عرض کیا اسلام کے نام پر چند بادشاہ موجود تھے, اس سے زیادہ نہیں دلیل ہے اسلام. یا ایران کا بادشاہ تھا یا سعودی عرب کا بادشاہ. اس ساری تصویر کو امام خمینی نے تبدیل کر دیا. کس طریقے سے تبدیل کیا وہ اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بس پہلا کارنامہ جو تھا وہ احیاء اسلام تھا, اسلام کو امکان سے نکال کر فیلیت کے اندر داخل کر دینا. یعنی اسلام ایک پوسیبلٹی نہیں ہے, ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. مانوی قوانین صرف کتابوں میں لکھے قوانین نہیں ہیں, مانوی قوانین واقعی قوانین ہیں, خدا ممتاز کے دیے قوانین ہیں. ان کا اثبات کر دیا الحمدللہ رب العالمین. ان کے بعد سے مسلسل یہی کام بار بار انجام پاتا رہا. 2006 میں جب حزب اللہ نے کامیابی حاصل کی, ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر مانوی قوانین ثابت ہو گئے. دنیا کا اعتماد اس وقت کسی قانون کے اوپر اور مضبوط ہو جاتا ہے جب اس کا ثبوت دیکھتے ہیں. آپ فزکس کے اندر ایک قانون دیکھتے ہیں, وہ تھیوری ہوتا ہے, جب آپ اس کو ثابت کریں گے تب باقاعدہ وہ حقیقت کے اندر تبدیل ہوگا. امام خمینی نے تھیوری کو ایک حقیقت تک پہنچا دیا. یہ میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. اس بڑے کارنامے کا بیک گراؤنڈ بھی تھا, جب وہ تشریف لائے تو دنیا دو ازم کے اندر بٹی ہوئی تھی, یا کیپیٹلزم یا سوشلزم. تصور ہی نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ممکن ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ابتدائی ترین جو نعرے اس زمانے میں لگائے گئے ان میں سے ایک نعرہ یہ تھا کہ نہ شرقی نہ غربی جمہوری اسلامی. شرق لیتے تھے سوشلزم کمیونزم کے لیے اور غرب لیتے تھے کیپیٹلزم کے لیے. پوری دنیا ان دو کے اندر تقسیم ہوئی بھی تھی. دین اسلام کے ماننے والے بھی اسی کا حصہ تھے. مثال کے طور پر جمال عبد الناصر اور جیسے لوگ سوشلزم کا حصہ بنے ہوئے تھے, اور مثال کے طور پر سعودی عرب اور اس طرف کے لوگ یہ سارے کے سارے کیپیٹلزم کا حصہ بنے ہوئے تھے. امام خمینی صدیوں کے بعد آنے والی پہلی شخصیت تھی جس نے اس تمام بت کو توڑ دیا. انہوں نے اسلام کو اس کی کوئے سے نکال کر فیلیت میں پہنچایا. میرے اور آپ کے سامنے ایک راستے کو واضح کر دیا. دوسرا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو ایک نئی امید دے دی. ان سے پہلے یہ امید دینے والا کوئی نہیں تھا. پوری دنیا تقسیم ہوئی ہوئی تھی, سب سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. آپ یقین فرمائیے آپ انتہائی خوش قسمت ہیں. آپ نے وہ دور نہیں دیکھا ہے جب امریکہ اور روس کے سامنے کس طریقے سے لوگ سارے تسلیم خم کیے بیٹھے تھے, کسی میں جرات نہیں تھی آواز اٹھائے. یعنی مثال کے طور پر اس زمانے میں اگر کوئی پولیٹیشین, مثال کے طور پر چیلی کے اگر صدر نے تھوڑی سی بھی آواز اٹھائی تھی اس کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا, کچل دیا گیا تھا. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا, تصور میں بھی نہیں تھا کہ آواز اٹھائی جا سکے گی. اصل انسانوں کے پاس امید کے نام پہ کچھ نہیں بچا تھا. ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ ایران سے اٹھے, دین کے نام پر اٹھے, نہ ایران اور شیعہ میں محدود کیا نہ دین اور دینداری کے اندر محدود کیا, دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے ایک آواز بن کر کھڑے ہو گئے. یہ کام آسان کام نہیں تھا. اگر آپ ان کی تقاریر کو پڑھیں, میں اسی لیے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان کی تقاریر پڑھیے. اگر آپ نے ان کی تقاریر نہیں پڑھی عزیزان محترم, میں اپنے تمام تر اس سابقے کے ساتھ کہ پہلے دن سے جب میں نے دین کو فالو کرنا شروع کیا تو امام خمینی کے پیچھے چلنے کی کوشش کی ہے, اس دن کے نام پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ نے امام خمینی کی تقاریر نہیں پڑھی, اور میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس چھت کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں جن کی عمریں زیادہ نہیں ہیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوں گی, تو آپ قطعاً امام خمینی کو نہیں پہچان پائیں گے. آپ کے لیے واجب اور لازمی سمجھتا ہوں اس اعتبار سے کہ آپ امام خمینی کی تقاریر پڑھیں, ان کی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. بار بار یہ جملہ آپ دیکھیں گے، بار بار یہ جملہ دہراتے تھے. فارسی میں کہتے تھے پا برہنگان، وہ لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتی تک نہیں ہے. کہتے تھے ہمیں ان کے لیے محنت کرنی ہے. اچھا یہ پا برہنگان ایران کے، پا برہنگان ایران کے وہ لوگ جو جوتیاں نہیں پہنے ہوئے تھے، نہیں پوری دنیا کے. انقلاب جب ہوا تو وہ گفتگو فرماتے تھے، کبھی لاطینی امریکہ کے مظلوموں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے. شہید مطہری ایک دفعہ پیرس میں جب امام خمینی تشریف فرماتے تو ان سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئے تو انہوں نے امام خمینی کی شخصیت کے بارے میں کچھ بیانات ارشاد فرمائے. اس میں ایک نقطہ شہید مطہری نے یہ کہا، کہا ان کی شخصیت عالمی ہے، ہمیں ایران کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ان کو بار بار واپس لانا پڑتا تھا ایران کے اوپر. پوری دنیا کے مظلوموں کو دیکھ رہے تھے اس وقت، اور کہنے کے ایران پر گفتگو کرنے کے لیے واپس لانا پڑتا تھا کہ آقا صاحب ایران پر بھی توجہ فرمائیں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کوئی دنیا کے مظلوم تو ہیں. تو یہ ان کا دوسرا کارنامہ تھا کہ انہوں نے انسانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو ایک امید دلائی، ایک آس دی، اور ان کو لے کر آگے بڑھے، ان کے سامنے راستے کو کھول کے رکھ دیا. اور اس کام کے لیے جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے دنیا کے جو سب سے بڑے ظالم ہو سکتے تھے ان ظالموں کو للکار دیا. دنیا میں کوئی بڑی کامیابی ظالموں کو للکارے بغیر نہیں کر پائیں گے. اب ہم سب کے سامنے الحمدللہ رب العالمین بہت اچھی طرح واضح ہے کہ کیوں خدا نے متعلق جب اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے تو ظالموں کو للکارنے کی پہلی دعوت جو دیتا ہے وہ ظالموں کو للکارنے کی دیتا ہے. اگر ان کو نہیں للکارا گیا تو اس کے بعد نظام پورا نہیں ہو پائے گا. الحمدللہ رب العالمین ہم نے اس بات کو سیکھ لیا ہے، صرف ایک مشکل کے ساتھ. ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اس کو للکارنا ہے، ہم نے یہ نہیں سیکھا ہے کہ للکارنے کے ساتھ ہمیں پیچھے کام کیا انجام دینا ہے. الحمدللہ رب العالمین ان تیس تقریباً 30-32 سالوں کے اندر جب سے جمہوری اسلامی اسلام کا ایران کا نظام ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن ان سب کے باوجود جو چیز ہمارے درمیان باقی رہ گئی ہے وہ یہ کہ اس نظام کی تفصیلات کیا ہیں. جیسے میں نے عرض کیا خمینی کی شخصیت کی تفصیلات کیا ہیں. تیسرا پوائنٹ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بہت تیزی سے. تیسرا پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت کا حامل تھا، کفر نے اور نظام ظلم نے صدیوں کوشش کر کے مسلمانوں کو مرکزیت سے محروم کیا تھا. مسلمانوں کی مرکزیت سے خائف تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایک مرکز ہو جہاں سے وہ رہنمائی انجام دے رہے ہو. مصنوعی ترین مرکز کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. مصنوعی ترین مرکز سے میری مراد خلافت عثمانیہ جیسی ایک چیز ہے. خلافت عثمانیہ میں کچھ نہیں بچا تھا پہلی جنگ عظیم تک پہنچتے پہنچتے. گویا خود خلافت عثمانیہ کا اس وقت کا حکمران اعتراف کرتا تھا کہ میں وہ مریض ہوں جو آخری سانس لے رہا ہے، اس کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے ہیں. وہ خود اعتراف کر رہا تھا. اس کے باوجود کفر کا نظام اس مرکز کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا. امام خمینی نے جو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، انہوں نے دین اسلام کو ایک خالص ترین مرکز نواز دیا، اس مرکزیت کو زندہ کر دیا جس کے خلاف صدیوں محنت کی گئی تھی. اب امام خمینی نے اس کام کو کس طریقے سے انجام دیا، ان کی شخصیت کے وہ عناصر کون سے تھے، اور یہ میں عناصر صرف اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ ہمیں تاریخ کی پیجوں پہ صفحات میں جا کر دیکھنا ہے، بلکہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم آپ جو امام خمینی کے نام پر یہاں وراثت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں اور اس کے دعوے دار ہیں، اگر آپ کے اندر ان عناصر میں سے کچھ نہیں آیا آپ اس کام کو انجام نہیں دے پائیں گے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ کو صرف جوانوں کے گروہ کے طور پہ نہیں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، میں آپ کو انقلاب کی فکر کے مستقبل کے محافظ کے عنوان سے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میں مطمئن ہوں کہ عرض کر رہا ہوں میری آخری دور میں میرے مرتے اوقات اور میرے مرنے کے بعد آنے والوں کو کچھ نصیب نہیں ہو پائے گا. آپ کو یہ کام انجام دینا پڑے گا، آپ کو امام خمینی کی شخصیت سے سب کچھ لینا پڑے گا. خدا نہ کرے نہیں ہوا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تین پوائنٹس میں سمجھتا ہوں امام خمینی کی شخصیت سے انتہائی اہم پوائنٹ ہیں. ظاہر ہے کہ یہ پوائنٹس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت کو تین پوائنٹس کے اندر محدود کرنا تقریباً ناممکن ہے. لیکن کچھ وقت کو دیکھتے ہوئے، کچھ میری اپنی محدودیت کو دیکھتے ہوئے، اور کچھ اس خاطر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 10-20 باتیں کر دوں اور آپ کے ذہن میں نہ رہے کہ عمل کے لیے کیا انجام پانا ہے. تو میں تین پوائنٹس کو صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. اگر کوئی آپ سے پوچھے امام خمینی کی شخصیت کا اہم ترین عنصر کیا ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ فقیہ بھی تھے, فلسفی بھی تھے, وہ محدث مفسر بھی تھے, سیاستدان بھی تھے, مدیر بھی بہت اچھے تھے. ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کے نزدیک اہم کیا ہے؟ اگر آپ یہ سب نام لیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان سب کی صلاحیتوں کو رکھنے والے امام خمینی کی کامیابی تک نہیں پہنچے. نہیں معلوم کتنے محدث اور مفسر ہیں ہمارے پاس, نہیں معلوم کتنے فلسفی ہمارے پاس ہیں, نہیں معلوم کتنے سیاستدان ہمارے پاس ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے امام خمینی کی شخصیت کا راز کیا ہے؟ اور اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اسی کے پیچھے ایک اور سوال بھی کروں گا. اپنے آپ سے پوچھئے گا کیا آپ کسی ایسی دو شخصیتوں کے نام دے سکتے ہیں جنہوں نے خمینی کو تربیت دی ہے؟ کس نے امام خمینی کو تربیت دی ہے؟ یعنی اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم پوچھیں کس نے خمینی کو خمینی بنایا؟ کیا یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے ہمیں؟ ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جنہوں نے خمینی کو خمینی بنایا وہ کون لوگ تھے. ان سے ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا اگر ہم خمینی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اس کا بہت آسان راستہ ہے, پھر میں عرض کروں گا, امام خمینی کی تقاریر کو دیکھیے. شاید میں چار پانچ دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کی خدمت میں اور میں شاید مقرر کہوں گا آپ کی خدمت میں, چونکہ میں عرض کر رہا ہوں مجھے تقریباً یقین ہو چلا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ امام خمینی کو نہیں جانتے. آپ جا کر دیکھیے امام خمینی کی تقاریر میں, وہ تمام علماء کا تذکرہ کرتے ہیں, عرفاء کا تذکرہ کرتے ہیں, مجاہدوں کا تذکرہ کرتے ہیں, معاشرے کے ذمہ داروں کا تذکرہ کرتے ہیں. صرف ایک انسان کو, صرف ایک انسان کو ہمارے استاد عارف کامل تعبیر فرماتے ہیں, بس ایک انسان. فارسی میں جب کہتے ہیں شیخنا, ہمارے شیخ, اس کا مطلب ہمارے استاد. عارف کامل یعنی کامل عارف. ایک انسان فقط ایسا ہے جس کے نام کے پہلے امام خمینی لکھتے تھے ہمارے استاد عارف کامل. انہوں نے امام خمینی کو تشکیل دیا ہے, ان کی تربیت کی ہے. اس محترم انسان کا نام ہے آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی, آپ کبھی اگر شاہ عبدالعظیم کے مقبرے پر تشریف لے جائیں شہر رائے کے اندر واقع, تو ان کی مرقد کے احاطے کے اندر آیت اللہ شاہ آبادی کی قبر بھی ہے. کبھی اس پر فاتحہ پڑھنے کے لیے ضرور کھڑے ہوں. آیت اللہ شاہ آبادی جیسے انسانوں نے امام خمینی کو تشکیل دیا تھا. اور دوسرے انسان جن سے امام خمینی کہتے ہیں کہ میں نے بہت استفادہ کیا, ان کی استادی کا اعتراف کرتے ہیں, وہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی. ان دو افراد کی معنویت کا امام خمینی اعتراف کرتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے امام خمینی کو اتنی کامیابیاں کیسے ملی, میں کہوں گا نہ سیاست کی وجہ سے, نہ تدبیر کی وجہ سے, نہ فلسفے کی وجہ سے, ان کی معنویت کی وجہ سے. اس معنویت کے ساتھ جامعیت کی وجہ سے. ایک معنویت ہوتی ہے ظاہری معنویت ہوتی ہے معاشرے سے لا تعلقیوں کے ساتھ. اس معنویت میں احترام ہوتا ہے لیکن معاشرے کے لیے کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. ایک معنویت وہ ہوتی ہے جو مولانا امیر المومنین کی معنویت ہوتی ہے, شب بیداری کے ساتھ ہے, ذکر خدا کے ساتھ ہے, اللہ کی راہ میں گریے کے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ میدان جنگ کے اندر پور شجاعت مہازارائی کے ساتھ. یہ امام خمینی کی معنویت ہے. احسان محترم, آپ ماشاءاللہ ان کے معتقد ہیں, ان کے راستے پر چلنے والے ہیں. پہلی چیز جو آپ کو چاہیے, اس معاملے میں قسم بھی کھانے کو تیار ہوں, پہلی چیز جو آپ کو چاہیے ان کی معنویت سے کچھ نہ کچھ ریفلیکشن آپ کو چاہیے. میں جو لوگوں نے نزدیک ترین لوگوں نے لکھا ہے اس کو مطالعہ فرمائیے, ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس میں مانویت کا رنگ دیکھنے کی کوشش کیجیے. آپ جس شخصیت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں, یہ ہر روز صبح 2 گھنٹے عبادات انجام دیتے تھے, رہبری کے ساتھ, قیادت کے ساتھ. نہیں ہے کہ جب وہ فرانس کے اندر مثلا وقت ان کے پاس زیادہ تھا تو صبح کو 2 گھنٹے پڑھتے تھے, اور جب وہ ایران پہنچے اور قیادت اور رہبری شروع کی تو مثال کے طور پر 10 منٹ کر کے نماز فارغ ہونے لگے تھے. اس رہبری اور قیادت کے ساتھ صبح کو 2 گھنٹے عبادت انجام دیا کرتے تھے, یہ ان کا شیڈیول تھا. ہر روز 8 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, ہر روز زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے. ان کے اعمال کی فہرست سنانی تھی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو فرزند خمینی کہا جائے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے آپ کو خمینی کے راستے پہ چلنے والا کہا جائے؟ اگر آپ یہ چاہیں گے تو عزیزان محترم, میں آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی, آپ کا دوست بن کر جو آپ چاہیں میں بن کے سوال کروں گا. وہ 2 گھنٹے صبح کو عبادت کرتے تھے, حق نہیں کہ آپ آدھے گھنٹے کریں. آپ آدھے گھنٹے بھی عبادت نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں, میں خمینی کے راستے میں کیسے چلیں گے؟ آپ وہ اللہ کی بندگی میں محض تھے, صرف خدا کی بندگی کر رہے تھے. میں اور آپ کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ جوان ہیں, آپ کے دلوں کے اندر نورانیت ہے, آپ ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. بخدا اس راستے کے لیے پہلی شرط یہ شرط ہے, اس کے بغیر آپ نہیں چل پائیں گے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر کامیابی نہ دے سکے, نعوذ باللہ, انحراف کا سبب نہ بنیے گا. اور اگر آپ نے اس راستے کو طے نہیں کیا تو میں مشکوک ہوں آپ کے بارے میں کہ آپ کامیابی چھوڑے تو پھر میں شک کروں گا کہ کہیں آپ انحراف کا سبب نہ بن جائیں, نقصان کا سبب نہ بن جائیں. میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا, آپ اس خمینی کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہ روزانہ صبح اٹھ کے عبادت کرتے تھے, کہ یہ ہم ان سے زیادہ مشغول ہیں؟ ہماری زندگی کا کون سا کام ایسا ہے عزیزان محترم جو ان کے کام سے زیادہ اہم بن گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ میں دینی طالب علم ہوں 30 سال سے, کیا میری زندگی میں کوئی 1 منٹ ایسا ہے جو خمینی سے زیادہ بابرکت منٹ بن جائے گا؟ نہیں ہو سکتا, مجھے یقین ہے کہ نہیں ہو پائے گا. تو پھر کیوں میں وہ وقت نہیں نکال رہا جو خمینی نکال رہے تھے؟ آپ تصور فرمائیے, اگر آپ نفس کے خلاف اتنا سا بھی جہاد نہیں کریں گے تو آپ کیسے خمینی کے راستے پہ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں جس نے جہاد اکبر تحریر کی ہے؟ اس راستے پہ چلنا پڑے گا. آپ میں سے جو جوان ہیں ماشاءاللہ اس وجہ سے نئے نئے آشنا ہوئے یہاں پر آئے تاکہ جوش و جذبہ حاصل کریں, میں آپ دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, جو پرانے ہو چکے ہیں, جو اب مثال کے طور پر کچھ سالوں کے اندر اس آرگنائزیشن سے باہر جانے والے ہیں, میں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, اور اپنے جیسوں کے لیے بھی عرض کروں گا جس کا نہیں معلوم کتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے. اگر ہمیں خمینی کے راستے پر چلنا ہے تو اس پہلے پوائنٹ کو ضرور حاصل کرنا ہوگا. اچھا, اگر کوئی دوست احباب میں سے یہ کہے آپ ہمارے جوانوں کو جوش اور جذبے کے ساتھ چلنے والے جوانوں کو سڑکوں اور خیابانوں سے نکال کر عبادت گاہوں کے حجروں میں پہنچانا چاہتے ہیں, تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا, کیا خمینی 2 گھنٹے کی عبادت کر کے حجروں میں بیٹھ گئے؟ ان سے زیادہ جوشیلا کوئی بندہ دیکھا ہے؟ ان سے زیادہ پرتحرک کوئی انسان دیکھا ہے؟ ان سے زیادہ فعال کوئی 90 سال کا بوڑھا نے دے گا آپ کو؟ انہوں نے وہاں سے روح کو حاصل کیا ہے, آپ کہیں اور سے نہیں لے پائیں گے. یہ ایک ہی راستہ ہے, جا کے ان کی تقاریر کو دیکھیے. کیا میں 6ویں دفعہ سے زیادہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ جب میں اس زمانے میں حاضر تھا جب امام خمینی تشریف فرما تھے تو وہ تقاریر کرتے تھے, ریاست کے لیڈر, رہنما, قائد ہونے کے ناطے تقاریر کیا کرتے تھے. ایک زمانے میں جب میرے ذہن میں پہلی دفعہ یہ بات آئی کہ ہدف خلقت کیا ہوگا, تو میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ یہ ہدف خلقت ہوگا انسان کے لیے. تو تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ یہی ہدف خلقت ہے تو اس کا مطلب ہے خمینی کا ہدف خلقت بھی یہی ہوگا, اور اگر ان کا بھی ہدف خلقت یہی ہے تو جو انہوں نے حکومت تشکیل دی اس کا ہدف بھی یہی ہوگا. اگر ایسا ہوگا تو اب جو حکومت تشکیل پانے کے بعد وہ تقاریر کرتے ہیں اس میں ہدف خلقت بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ عزیزان محترم, خدا شاہد ہے میں نے ایک ایک تقریر جو ان سے سنی ان سب میں اس ہدف خلقت کو مشاہدہ کیا. ایک ایک تقریر میں, کوئی تقریر ایسی نہیں جاتی تھی جس میں اس ہدف خلقت کا تذکرہ نہ کریں. کیا ہدف خلقت؟ تزکیہ نفس, کمال نفس. آپ اس کے بغیر کیسے خمینی کے راستے پہ چل سکتے ہیں؟ آپ میں معنویت نہیں ہوئی, آپ کیسے چلیں گے؟ یہ ان کا اہم ترین ہنر تھا, اللہ کی بندگی, عرفانیات, ان کی معنویات. اگر آپ کے اور میرے اندر یہ نہیں ہے ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں کیا تجویز کر سکتا ہوں؟ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, مجھے عملی نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے, ایک دو باتیں عرض کروں گا. اللہ مجھے دل سے بولنے کی توفیق دے, آپ کو دل سے سننے کی سعادت دے دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے. میں پھر دوبارہ اپنے ذہن میں پس منظر میں سوچ رہا ہوں کیا آپ سب لوگ, سوال پوچھوں گا دوستوں سے, کیا یہ سب راولپنڈی اسلام آباد سے ہیں یا دوسرے شہروں سے بھی ہیں؟ دوسرے شہروں سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی ایک عادت کو لینے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کے سینکڑوں شہروں میں وہ عادت پھیل جائے گی. کتنا اچھا موقع ہے میرے جیسے کے لیے. اگر خود غرضی بھی دکھاؤں کہ مجھے ثواب ملے گا تو کتنا اچھا ہے ثواب کمانے کا موقع. اب صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے, کیا آپ کوئی وعدہ کر سکتے ہیں میرے جیسے کے ساتھ کہ آپ کریں گے؟ اور میں آپ کی خدمت میں قسم کھا کے کہوں گا, اپنی 30 سالہ شاگردی کو اس نظام کی اس کو رکھتے ہوئے قسم کھا کے کہوں گا کہ اگر آپ نے نہیں کیا آپ آگے نہیں بڑھیں گے. قرآن کریم چاہیے, اپنی زندگی کا ایک پیٹرن بنائیے, ہر روز کم از کم ایک صفحہ چند لائنیں قرآن کریم سے پڑھیے. آپ اس کے بغیر نہیں بڑھ پائیں گے عزیزان محترم. آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, یہ کتاب خدا جس کو آپ نے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے. عترت اہل بیت, ہر روز وقت کے امام کی کوئی ایک زیارت, کوئی ایک دعا آپ کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے, بامفہوم ہونی چاہیے, فکر کے ساتھ ہونی چاہیے. اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ آپ نے وقت کے امام کی یاد کو اپنے دلوں کے اندر لے کر آنا. زندگی میں یہ دو بالکل پوائنٹ, بالکل خالص پوائنٹس, ایک قرآن کریم, ایک وقت کے امام, اور تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, آپ کی نماز حتی الامکان اول وقت ہونی چاہیے. چھوٹا سا کتاب کا مجھے ترجمہ کرنے کی سعادت ملی تھی, امام خمینی کے نماز کی اہمیت کے بارے میں واقعات پر مبنی. امام خمینی کے نماز کے بارے میں اہمیت, نماز کی اہمیت کے بارے میں واقعات, جا کر کبھی اس کا ایک ریویو کر لیجیے. کتنا مصر تھے نماز اول وقت کے اوپر, اس معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا ان کے اندر, یہ چاہیے انہیں. میں اور آپ ان کے راستے پر اس کے بغیر چل پائیں گے؟ استاد آیت اللہ شہابادی ایسے ہی تھے. آیت اللہ شہابادی تہران کے ایک محلے کے اندر نماز پڑھاتے تھے, درس اخلاق دیا کرتے تھے. اس محلے میں بہت سارے لوگوں کی دکانیں تھیں, وہ دکاندار ان کی جماعت میں آیا کرتے تھے. اپنی جماعت میں آنا لگانے والے دکانداروں کے سامنے درس اخلاق دیا کرتے تھے کہ تمہاری معنویت کمزور ہے. ایک دفعہ وہ دکاندار جب ان کے درس اخلاق سے سن سن کر بہت زیادہ انسپائر ہوئے, ان کے پاس آئے, کہا آوا صاحب آپ کیا چاہتے ہیں, دکانیں بند کر کے سب حوضہ دنیا ان چلے جائیں ہم لوگ, آپ یہ چاہ رہے ہیں, چل ہم دکانیں بند کرنے کو تیار ہیں, ہم چاہتے ہیں. کہا نہیں میں یہ نہیں چاہ رہا کہ تم سب لوگ دکانیں بند کرو, حوضہ دنیا کم جاؤ. کہا صاحب پھر ہمیں کرنا کیا ہے, آپ نے اتنا ہمیں سنایا معنویت دو معنویت دو, ہم دکاندار ہیں, ہم تاجر ہیں, ہم کہاں سے معنویت لیں. کہا تم مجھ سے تین کاموں کے وعدے کرو, میں تمہیں معنویت کا وعدہ کرتا ہوں. دکاندار سے کہا تین کاموں کا مجھ سے وعدہ کرو. نمبر ایک, اذان کی آواز سننے سے پہلے اپنی تجارت کو بند کر دینا, نماز والے وقت چاہیے. جب نماز شروع ہو تم لوگ مسجد میں ہو, یہ نہ ہو کہ نماز شروع ہو تو پھر دکانوں سے نکلو, نماز اول وقت ہونی چاہیے. دوسری بات, خمس سال سال نہیں نکالو گے, ہر مہینے نکالو گے. اور بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ خمس بچت پہ نہیں نکالو گے بلکہ کمائی پہ نکالو گے. جو مجھے یاد ہے جہاں میں نے معتبر سمجھا اس کو پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ سالانہ نہیں نکالو گے ماہانہ نکالو گے. تیسری بات, جب کوئی چیز بیچنے لگو گے تو اپنے منافع کو کم از کم رکھو گے, اور خریدنے والا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو قیمت تبدیل نہیں کرو گے. منافع کم پہ بیچو گے اور سامنے والا نہ بھی جانتا ہو تو قیمت تبدیل نہیں کرو گے. یہ نہ کرنا کہ جاننے والا ہو تو منافع کم کر لینا, اور اگر نہیں جانتا اجنبی تو منافع بڑھا دینا, یہ نہیں کرنا. کہا یہ تین کام تم کر کے دکھاؤ, میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں تمہاری معنویت بڑھے گی. عزیزان محترم, ان دکانداروں میں سے ایک دکاندار کسی شخص کے پیچھے جماعت پڑھتے ہوئے احساس کرتا ہے کہ یہ آدمی جو جماعت پڑھا رہا ہے یہ حمد پڑھتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے, سورہ پڑھتا ہے تو کہیں اور چلا جاتا ہے, رکوع میں جاتا ہے تو کھڑا ہوا ہے, کھڑا ہوتا ہے تو پھر کہیں اور چلا جاتا ہے. نماز کے بعد ان کے پاس آئے, کہیں آؤ صاحب یہ کیا معاملہ تھا, آپ جماعت پڑھا رہے تھے لیکن میں مسلسل دیکھ رہا تھا, کبھی آپ ادھر جا رہے تھے کبھی آپ ادھر آ رہے تھے, آپ کی تو نماز ہی ٹوٹ گئی. اس نے تعجب سے اس کی طرف دیکھ کر کہا, کہنے لگا بھائی میں پوری جماعت میں یہیں کھڑا رہا ہوں, میں کہیں نہیں گیا. پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ اس کی برزخی آنکھیں کھل گئی, یہ میری روح کو دیکھ رہا تھا نہ کہ میری جسم. یہ وہ دکاندار تھا. عزیزان محترم, ہمیں معنویت چاہیے. ہر روز قرآن کریم پڑھیں, ہر روز وقت کے امام کی کوئی زیارت کریں, اول وقت نماز پڑھیں. اب میں آپ کو بھائی ہونے کے ناطے, آپ میں سے کچھ لوگ میری اولاد کی عمر کے برابر ہیں, اگر مجھ سے کوئی کہے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کروں تو میں اس کو نصیحتوں میں سے ایک نصیحت نماز غفیلہ کروں گا, اپنی وصیت میں لکھوں گا کہ نماز غفیلہ پڑھے. آپ سے کیوں نہ کروں, نماز غفیلہ پڑھے, اصرار کریں اسے قضا نہ ہونے میں. یہ آپ کی معنویت کے لیے, آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی اہم ہے. میں صرف اس اپرچونیٹی کو دیکھ رہا ہوں, اتنے سو جوان مختلف شہروں سے آئے ہوئے, اگر یہ سب آج کی رات غفیلہ کا عہد کر لیں, ایسی نماز ہے, یہ ایسی نماز ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز معجزات کروا سکتی ہے. آپ کو اس کی پابندی کرنی ہے بس. آپ میں سے جو لوگ توجہ دے رہے ہیں ان کی اس راہ میں کامیابی کے لیے, اللہ کی تائید اور نصرت کے حصول کے لیے, وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرماتے تھے انسان کی ترقی کے لیے دو پر ضروری ہیں, دو پر ضروری ہیں جس سے پرواز کرے گا, ایک علم ایک تقویٰ. ایک دوسرے سے جدا کریں انسان کی پرواز ناقص رہے گی. علم بھی چاہیے تقویٰ بھی چاہیے, یہ ان کا اصول تھا. اصلی ترین اسلام انہوں نے منعکس کیا, وہ اسلام کے اصلی ترین منابع سے آشنا انسان تھے. ان کی پہلی خوبی بھی میں ابھی باقی ہوں, ان کے اندر معنویت تھی. اصلی ترین اسلام کا مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ ایک دفعہ اسلام میں میری اتھارٹی نہیں ہے, میں سوشالوجی کا ایکسپرٹ ہوں, میں نے اسلام کو ادھر ادھر سے پڑھا ہے. خمینی وہ نہیں تھے, امام خمینی وہ تھے جنہوں نے اسلام کو اس کے اصلی ترین منابع سے حاصل کیا تھا. اسلام کے اصلی ترین منابع ریسورسز کون سی ہیں؟ قرآن کریم, حدیث نبی, روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہاں سے جو شخص اسلام لے وہ اصلی ترین اسلام ہے, اور لینے کے لیے بھی کچھ صلاحیت چاہیے اسے. میں میکینیکل انجینئر ہوں اور میں دعویٰ کروں میں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہوا ہے, یہ دعویٰ مجھ سے قبول نہیں ہوگا. میرے اندر وہ تیاری نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں ان اصلی ترین منابع سے اسلام کو حاصل کر سکوں. امام خمینی نے وہ تیاری بھی تھی, ان منابع پہ دسترسی بھی تھی, اس لیے اصلی ترین اسلام لے کر آئے. یہ ان کی جان جامعیت اور یہ ان کی شخصیت کا بنیاد ستون یہیں سے حاصل ہو رہا تھا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس پوائنٹ کی روشنی میں جو آپ کو کرنا ہو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اب میں دوسرے پوائنٹ کے اوپر منتقل ہوتا ہوں. امام خمینی کی شخصیت میں جو مجھے سمجھ میں آیا اہم ترین عناصر, پہلا عنصر آپ کی خدمت میں عرض کیا, دوسرا عنصر جو مجھے سمجھ میں آیا وہ عوامی مزاج رکھنے والے بابصیرت قائد تھے. یہاں دو صفات کو میں ریفلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ ہوتا ہے ایک شخص عوامی مزاج رکھتا ہے لیکن عوام گرائی کا شکار ہو جاتا ہے. عوامی مزاج رکھتا ہے, عوام کے مزاج کو پہچان لیتا ہے, لیکن عوام کو چلانے کے بجائے خود عوام کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ عوامی مزاج جانتا ہے, یہ وہی کرتا ہے جو عوام چاہتی ہے. مزاج کو جانتا ہے لیکن اس جان پہچان نے اس کو صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ دیا ہے. یہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے عوام کے مزاج کو سمجھ کے. عوام کے مزاج کو سمجھ لیتا ہے کس بات سے خوش ہوتے ہیں, جب وہ خوش ہونا چاہتے ہیں تو انہیں خوش کر دیتا ہے. عوام کے مزاج کو پہچانتا ہے یہ کس بات پہ روتے ہیں, تو جب عوام رونا چاہتی ہے انہیں رلا دیتا ہے. عوام کے مزاج کو پہچانتا ہے لیکن عوام کو مزاج پہچاننے کے بعد کس کے فائدے میں ڈالتا ہے, اپنے فائدے میں اسے استعمال کر لیتا ہے. یہ عوامی مزاج پہچاننا کسی فائدے کا نہیں ہے. ایک دفعہ ایک شخص قائد اچھا ہوتا ہے, قیادت اچھی ہوتی ہے, عوامی مزاج نہیں جانتا. بصیرت ہوتی ہے اس کے اندر, کام کرنے کی بصیرت تو ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا عوام کو لے کے چلنا کیسے ہے. قائد اچھا ہے, عوام شناس نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے, قائدانہ بصیرت ہے, عوامی مزاج نہیں ہے. اب مجھے دونوں چیزیں آپ کے سامنے ثابت کرنی ہیں. امام خمینی جو میں نے ہیڈنگ لکھی ہے, عوامی مزاج قائدانہ بصیرت, عوامی مزاج کی نشانی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نجف کے اندر سخت سردی کے زمانے میں امام خمینی ہر روز زیارت امیر المومنین کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. حرم مولا امیر المومنین کے سامنے درود بھیجے گا مولا امیر المومنین کے سامنے. سخت سردی میں نجف اشرف میں تھے, حرم امیر المومنین کی طرف جانا چاہتے تھے. فجر کے وقت سے پہلے ان کے فرزند سامنے آئے, انہوں نے دیکھا میرا باپ بوڑھا ہے, اتنی سخت سردی میں اتنی تیز ہوا میں مثلا اگر یہ حرم جائیں گے شاید بیمار ہو جائیں گے, شاید مریض ہو جائیں گے. وہ نزدیک آئے, انہوں نے کہا کہ آپ مولا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کیا, مولا یہاں پر آپ کی زیارت پڑھنے سے واقف نہیں ہوں گے. امام خمینی فلسفی ہیں, بہت زبردست فلسفی ہیں. ایک فلسفی دماغ یہ کہتا ہے کہ مولا امیر المومنین کا علم مولا امیر المومنین کا وجود اقدس جغرافیاؤں کے اندر محدود نہیں ہے. مولا امیر المومنین چاہے میں یہاں سے کھڑے ہو کر کہوں السلام علیکم یا امیر المومنین اس کو بھی سنیں گے, چاہے میں زری کے برابر میں کھڑے ہو کر کہوں اس کو بھی سنیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ان کے فضل کہتے ہیں کہ اے والد گرامی اگر آپ امیر المومنین کی زیارت گھر سے کھڑے ہو کر کریں گے تو کیا مولا امیر المومنین نہیں جانیں گے؟ امام خمینی سمجھ گئے میرا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے. کہنے لگے کہ احمد اس معاملے میں ہمیں عوام رہنے دو, ہمیں عوام رہنے دو, یعنی ہمیں فلسفہ مت سکھاؤ اس معاملے کے اندر, ہم عوام کی طرح ہیں. عوام کیسی ہے؟ عوام زری کو ہاتھ لگاتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے. کہتے ہمیں عوام رہنے دو, یہ عوامی مزاج ہے, عوامی مزاج ہے. اس معاملے میں خالص عوام ہے. تہران میں تشریف فرما ہوئے, عراق کی طرف سے بمباری ہو رہی تھی, گھر کے اندر شیشے لگے ہوئے تھے, شیشوں کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا کہ امام خمینی جب کہیں چل رہے ہوں گھر کے اندر اور کہیں اسی وقت کوئی میزائل گرا اور شیشے ٹوٹے اور ان کو لگ گئے تو ان کے وجود کو نقصان پہنچے گا. چھوٹا سا گھر تھا ان کا, اس چھوٹے سے گھر میں ایک تہخانہ بنایا جانے لگا. امام خمینی تشریف لائے, کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ سختی سے ہدایت کی تھی جس دن اس گھر میں آئے تھے, کہا دیکھو خمینی اس گھر میں آ جائے اب اس گھر میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا جب تک میرا جنازہ نہ نکلے, مجھے یہاں کوئی تبدیلی نہیں چاہیے, مجھے کوئی رنگ روغن بھی نہیں چاہیے. دیکھا ایک تہخانہ بنایا جا رہا ہے, بیسمنٹ کے لیے کھودا جا رہا ہے, کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہم آپ کے لیے بیسمنٹ کھود رہے ہیں. کہا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ کہا یہ پناہ گاہ ہوگی, جب بم گرنے کا امکان ہوگا, جب سائرن بجائے جائیں گے آپ پناہ گاہ میں تشریف لے جائیں گے, آپ کی جان محفوظ رہے گی. کہا یہ بتاؤ جتنے بھی تہران میں گھر ہیں سب کے اندر پناہ گاہیں بن چکی ہیں؟ کہا نہیں آؤ صاحب, سب کے گھروں میں پناہ گاہیں نہیں ہیں. کہا جب تہران کے سارے گھروں میں پناہ گاہ بنا لینا تب خمینی کے گھر میں بھی بنا لینا, پہلے وہاں جا کے بناؤ. سمجھنے والا ہوتا ہے, قیادت کی صلاحیت نہیں ہوتی, عوام کے پیچھے چلتا ہے, وہ ایسے نہیں ہے. جب ان کو اپنی عوام کے اندر کوئی قیادت کے ذریعے اصلاح کرنی ہو اپنی عوام کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے گا. عوام کو پہچانتے ہیں, عوام کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن اگر کسی اصول کی بات ہو اب عوام کے پیچھے نہیں چلیں گے, اب عوام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. بہت سادہ سی حقیقت ہے, ایرانی نیشنلسٹ ہیں, ایرانی شدید قسم کے نیشنلسٹ ہیں. ہم اور آپ کے بالکل برخلاف, جو اپنے ملک کے ساتھ کوئی وفاداری کا جذبہ ہی نہیں رکھ پا رہے, ایرانی شدت کے ساتھ قوم پرستی سے دوچار ہیں. اتنی شدید قوم پرست قوم کے سامنے جب وہ کھڑے ہوتے تھے ان سے کہا گیا صاحب یہ جو ہم پارلیمنٹ بنا رہے ہیں اس کا نام ہے, فارسی کا نام میں ترجمہ کرتا ہوں, قومی پارلیمنٹ, جو ہمارے یہاں بھی ہے ہم لوگ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی. کہا یہ قومی پارلیمنٹ ہے, فوراً ان کا اعتراض کھڑا ہو گیا. انہوں نے فرمایا میں انقلاب ہوتا دیکھوں, اسلام کے نام پر انقلاب کروں اور قومیت کے نام پر پارلیمنٹ بناؤں یہ میں نہیں کرنے دوں گا. کس قوم کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں؟ جو دنیا کے نیشنلسٹ ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے اس کے مقابلے میں کہا. کہنے لگے میں ملی گرائی کو نزدیک بھی نہیں آنے دوں گا اپنی پارلیمنٹ کے, تمہاری پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی نہیں ہے, یہ مجلس شورا اسلامی ہے, یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے. ہر ہر جگہ جا کر انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی. ایک یاد ہے مجھے نعرہ بہت زیادہ لگا کرتا تھا جنگ کے 8 سال کے اندر, مسلسل اس سے زیادہ کوئی نعرہ نہیں لگا ہوگا, جنگ جنگ تھا فیروزی, جنگ جنگ تھا فیروزی. کا مطلب کیا ہے؟ جنگ رہے گی, جنگ رہے گی کامیابی تک, فتح تک. محمد امام کو میں نے تقریر کی, فرمایا یہ جو نعرہ تم لگا رہے ہو نا جنگ جنگ تھا فیروزی, بچہ بچہ لگا رہا تھا. اگر عوام کے پیچھے چلنے والا ہوتا نا تو جرأت نہیں کر سکتا تھا اس نعرے کے خلاف آواز اٹھاتا. کہا جو تم نعرہ لگا رہے ہو نا جن جن تھا پیروزی, یہ نعرہ صحیح نعرہ نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے صحیح نعرہ؟ فرمایا قرآن کریم نے فرمایا حتی لا تکون فتنہ, اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ باقی ہے. فرمایا مجھے کامیابی نہیں چاہیے, مجھے قرآن کے حکم کے مطابق فتنے کا خاتمہ چاہیے, کامیابی نہیں چاہیے. یہ تم کہہ رہے ہو جنگ جنگ تا پیروزی, خمینی کیا کہے گا؟ فرمایا جنگ جنگ تا رفع فتنے در عالم, جب تک دنیا میں فتنہ ہے جنگ رہے گا, جنگ رہے گی ہماری, ہمیں کامیابی نہیں چاہیے. وہاں قوم پرست سارے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں ایران جنگ لڑ رہا ہے اپنی کامیابی کے لیے. وہاں خمینی جو کہہ رہے تم قوم پرست ہو, میں ایران کی کامیابی کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, میں فتنے کے خاتمے کے لیے لڑ رہا ہوں. اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی یہ فیصلے کرے گا؟ اس کو میں کہہ رہا ہوں عوامی مزاج ہے لیکن بصیرت قائدانہ ہے, اپنی عوام کے پیچھے نہیں چلیں گے. دنیا میں ایک عجیب دستور ہے, دنیا میں کہتے ہیں اگر کوئی انقلابی انسان ہو, بہت ریڈیکل افکار رکھتا ہو, اس کو حکومت دے دو. بعض لوگ ہوتے ہیں بہت ریڈیکل ہوتے ہیں, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, صرف میں صحیح ہوں, بہت ریڈیکل ہوتے ہیں, ان کو حکومت دے دو. جب حکومت پہ آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ پولیٹکس میں کہتے ہیں جو جتنا ریڈیکل ہوتا ہے جب حکومت پہ آتا ہے نا, اس سے زیادہ فلیکسیبل کوئی نہیں ہوتا. ساری انقلابی سختیاں حکومت کے دفاع کے اندر سب بہہ جاتی ہیں. اب جب خود حکومت پہ آتا ہے پھر ہر ایک سے کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ چلنے کو تیار ہوتا ہے. کب تک نعرے لگاتا ہے؟ جب تک خود حکومت پہ نہیں آتا. امام خمینی وہ قائد تھے جو حکومت پر آئے, 10 سال تقریباً حکومت کی, سخت ترین فیصلے جو ایک حاکم کر سکتا تھا وہ کر گئے. سخت ترین فیصلے کسے کہتے ہیں؟ جنگ سے بڑھ کر کوئی سخت فیصلہ نہیں ہوتا عوام کے لیے. جنگ میں عوام مر رہی ہوتی ہے, بچے بھوکے رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. 8 سال کوئی جنگ کرے, پوری دنیا سے جنگ کرے, اس ملک کا کیا حشر ہوتا ہے؟ ایرانیوں نے ایک دفعہ یونائٹڈ نیشن کو ایسٹیمیٹ بھیجا تھا کہ جنگ سے ہمارا نقصان کتنا ہے. تو ایرانیوں نے ایسٹیمیٹ بھیجا تھا کہ اگر کچھ حساب نہ کریں, صرف موٹا موٹا حساب کریں, تو 1000 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے جنگ کے اندر. 1000 ارب ڈالر. احسان محترم, ہمارے ملک کی پوری ایکسپورٹ ایک سال کے اندر 20 ارب ڈالر کے قریب ہے. 1000 ارب ڈالر کا قوم کو نقصان ہوا ہے جنگ کے نتیجے میں. یہ جنگ کس نے کروائی ہے؟ امام خمینی نے. انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے, اگر دشمن ہماری سرحدوں میں گھسے گا ہم تسلیم نہیں ہوں گے, ہم جنگ کریں گے. کس سے جنگ کریں گے؟ جس کا امریکہ بھی ساتھ دے رہا ہے, روس بھی ساتھ دے رہا ہے, برطانیہ فرانس ساتھ دے رہے ہیں. فرمایا ہم پھر بھی جنگ کریں گے. یہ جنگ کر لی, 2 لاکھ کے قریب بندے شہید ہو گئے, 10,000 لاپتہ ہو گئے, 10,000 عورتیں بیوہ ہو گئیں, لاکھوں بچے یتیم ہو گئے. اس سے زیادہ سخت فیصلہ کو چاہیے؟ جب یہ سب کر لیا, جب یہ مرا تو اس کے جنازے میں 1 کروڑ بندے آئے ہوئے تھے. احسان محترم, سیاست کے اندر جب حکمران آتا ہے نا تو واہ واہ اور تالیوں کے ساتھ آتا ہے, اور جب سخت فیصلے کرنے کے بعد حکومت سے واپس جاتا ہے تو لان اور نفرین کے ساتھ جاتا ہے. خمینی دنیا کے وہ واحد سیاستدان ہیں جو آئے تو 25 لاکھ لوگ تہران ایئرپورٹ پر کہہ رہے تھے روح منی خمینی, کچھ شکنی خمینی. 10 سال حکومت کی, سخت ترین فیصلے کیے, اور جب گئے تو 1 کروڑ کہہ رہے تھے روح منی خمینی, بت شکنی خمینی. یہ کیسے ہوا؟ یہ اپنی عوام کو پہچانتے تھے, لیکن عوام کے پیچھے نہیں چلتے تھے، عوام کو لے کر آگے بڑھتے تھے، اپنی عوام پر اعتماد کرتے تھے، اہل غیر کے معتقد نہیں تھے۔ عزیزان محترم، میں تھوڑا سا رک کر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، اس سے قطع نظر کہ دنیا مجھے اور آپ کو کیا متہم کرے گی یا نہ کرے، صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ کو پاکستان کی سرزمین پر کچھ کرنا ہے، آپ اس دن کچھ کرنے کے قابل ہوں گے جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، اور جب تک آپ اپنے وسائل کے اندر ادھر ادھر کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے گا، آپ کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ اپنی بیساکھیوں کو جب تک نہیں توڑیں گے، آپ کی زندگی تعمیر نہیں ہو سکے گی۔ میں گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے 17 سال ہو گئے آپ کے ملک کے اندر کام کرتے ہوئے، اس 17 سال کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ میرے وسائل باؤنڈری کے ادھر سے کہیں سے آئیں گے، بخدا آپ ہمیشہ ضعیف، کمزور، محتاج رہیں گے۔ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر یہ قوم غریب ہے تو اس کی غربت کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اگر یہ قوم کمزور ہے تو اس کی کمزوری کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، چاہے باہر والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آپ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، بخدا کہہ رہا ہوں، آپ اس باہر والے کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور جب تک میں اور آپ اس درس کو نہیں سمجھیں گے، ہم کسی نظام کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ہم ہمیشہ نظام ولایت فقیہ کے اوپر لائبلٹی رہیں گے، ہمیشہ ان کے اوپر ایک بوجھ بنے رہیں گے۔ ہم صرف اس وقت نظام ولایت فقیہ کی خدمت کر سکیں گے جب ہم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے، چاہے غربت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کمزوری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے اندر اعتماد کیوں نہیں لا رہے؟ امام خمینی اپنے قوم کے اوپر اعتماد کرتے تھے، ان کی قوم کبھی غلط فیصلہ کرتی تھی، اپنے قوم کو ٹائم دیتے تھے کہ اپنے غلط فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا خمینی کو نہیں پتا تھا بنی صدر قوم اچھی طرح واقف تھے؟ بنی صدر قوم سب لوگ بنی صدر کے خلاف چیخ رہے تھے کہ اس کے صدارت کے مقابلے میں خمینی کو ویٹو کر دینا چاہیے۔ کہا میں ویٹو نہیں کروں گا، میں اپنی قوم سے کہوں گا ہوشیاری حاصل کریں۔ جس قوم نے بنی صدر کو ووٹ ڈالے تھے، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں جب آ کر مظاہرے کیے روڈ پر، تو خمینی کچھ نہ بولے، بنی صدر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ امام خمینی نے اپنی عوام کی بصیرت کا انتظار کیا، انہوں نے باہر سے مدد نہیں مانگنی تھی۔ ہم نے کیوں نہیں سیکھا اس بات؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر ہمارے 30 سالہ سابقے میں اور حزب اللہ کے 30 سالہ سابقے میں کوئی فرق ہے، تو اس میں سے ایک بنیادی فرق یہ ہے، وہ اگر مدد لیتے بھی تھے تو اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے لے رہے تھے، اور ہم مدد لے کر اس کو ختم کرتے تھے اور اپنی محتاجی کو آگے بڑھاتے رہتے تھے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اپنے اداروں کو خود بنانے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ اس کام کو نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی اس نظام کی خدمت نہیں کر پائیں گے۔ میں نے عرض کیا، ہمیشہ اس نظام کے اوپر لائبلٹی رہیں گے، آپ اس کے لیے کچھ کریں؟ امام خمینی عوام شناس تھے، عوام کی مزاج کو سمجھتے تھے، عوام کی فکر سے نزدیک تھے، لیکن عوام گرائی سے دور تھے۔ قائدانہ صلاحیت رکھتے تھے اپنے اندر، اپنی عوام کی قیادت کرتے تھے، اپنی عوام کے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی عرض کرتا چلو، اپنی قوم کی برائیاں مت کیجیے گا۔ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والی قوم دل کے لحاظ سے پاکیزہ ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے، باصلاحیت ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے۔ یہ قوم قطعاً بری قوم نہیں ہے۔ اگر کسی کو میری اس بات میں مبالغہ آ رہا ہے سمجھ میں آتی ہے، تو جا کر رہبر معظم کی تقاریر کو دیکھ لیں جو انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے ارشاد فرمائی۔ اس قوم میں بے انتہا صلاحیت ہے، اس قوم کے اندر بے انتہا پوٹینشیل ہے، صرف ایک مشکل کے ساتھ، اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کی دیر ہے۔ بدقسمتی سے کفر نے اس پوٹینشیل کو القاعدہ اور طالبان کی صورت میں یوٹیلائز کیا ہوا ہے، صحیح راستے میں اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے، چونکہ ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ کیوں اعتماد نہیں ہے آپ کو اس قوم کے اوپر؟ آپ یقین فرمائیے، اگر میرے سامنے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر کوئی پاکستانی قوم کی برائی کرتا ہے، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں اس سے کہتا ہوں تمہیں حق نہیں ہے ہماری قوم کی برائی کا. یہ باشرافت قوم ہے, اس قوم کے اندر جذبہ ہے, اس قوم کے اندر سب کچھ موجود ہے, صرف ایک مشکل ہے اس بیچارے کے ساتھ, اس قوم کی پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا. ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اپنے اوپر, اپنی صلاحیتوں کو بنانے کے لیے, اپنی صلاحیتوں کو اور نکھارنے کے لیے, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. میں آخری بات امام خمینی کی شخصیت سے تیسری بات بھی عرض کروں گا. ان دو پوائنٹس کے ساتھ جن کو میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک بات بہت عجیب ہے, شاید میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ شجاع بوڑھا کوئی اور نہیں دیکھا ہو. یہ آدمی شجاع ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے امام خمینی کی شخصیت میں سے چند پوائنٹ نکالو, میں یہ چند پوائنٹ نکالوں. یہ شجاع آدمی, نڈر آدمی, یہ بوڑھے ہیں لیکن جوش اور ولولے میں جوانوں سے بہت آگے. ان کی شخصیت کا بنیادی ترین عنصر ان کی شجاعت. یہ ایسا نہیں ہے کہ جب حاکم ہے تو شجاع ہے, نہیں, یہ جب اس انقلاب کے لیے کام کر رہا تھا جب کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا تب بھی شجاع تھا. مدرسے فیضیہ میں تقریر کی تھی اسرائیل کے خلاف, امریکہ اور اسرائیل کے خلاف. جب مدرسے فیضیہ میں تقریر کی, خود ان کا گھر مدرسے فیضیہ کے تھوڑے فاصلے پر ایک محلے میں تھا, اس گھر میں تشریف فرما تھے, وہاں پہ شاید درس دے رہے تھے یا کسی مجلس کے عنوان سے خطاب فرمانا چاہ رہے تھے. خبر ملی کہ مدرسے فیضیہ پر فوج نے حملہ کر دیا اور وہاں جو طالب علم ہیں ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو پیٹا جا رہا ہے. جیسے ہی یہ خبر لوگوں کے درمیان پہنچی, امام خمینی تقریر فرما رہے تھے, لوگوں نے چاہا امام خمینی کے گھر کا دروازہ بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج جو وہاں پر حملہ کر رہی تھی اس کا نیکسٹ ٹارگیٹ امام خمینی کا گھر ہوگا, چونکہ ان کی تقریر کی وجہ سے حملہ ہو رہا تھا. جیسے ہی گھر کا دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا, کہا خبردار اس دروازے کو بند نہ کرنا, یہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے, وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, کوئی خمینی کے گھر آئے پناہ لینے کے لیے, یہ نہ کہ خمینی کا دروازہ بند تھا, دروازہ کھلا کرو. دروازہ کھول دیا گیا, لوگوں نے کہا صاحب آپ گھر چھوڑ کے کہیں چلے جائیے, فوج یہاں پہ حملہ کرنے والی ہے. کہا اگر تم نے یہ کہا کہ میں کہیں اور جاؤں تو میں مدرسے فیضیہ جاؤں گا, بس میں یہاں پہ رکوں گا, اور اگر مجھ پہ اصرار کیا کہ میں کہیں جاؤں تو میں مدرسے فیضیہ جاؤں گا سیدھا. میرے مظلوم بچے وہاں پر پڑ رہے ہیں اس وقت, میں کس منہ سے دروازہ بند کروں, کس منہ سے کسی اور گھر کے اندر جاؤں, میں یہیں پہ رکوں گا. یہ شجاع آدمی, بہادر آدمی. اور اگر آپ نے وہ روایت یقینا نبی خدا کی سنی ہو, اشجع الناس من غلب ہوا, سب سے شجاع وہ ہے جو اپنی ہوا و ہوس کے اوپر غلبہ حاصل کرے. تو یہ دنیا کی نظروں میں بھی جو شجاعت ہے اس میں شجاع ہے, اور جو اللہ کے نبی کی نظر میں شجاعت ہے اس کا منظر یہ ہے. دسیوں سال کے بعد فرانس سے واپس آ رہے ہیں, جہاز تہران ایئرپورٹ پہ اترنے والا ہے, 25 لاکھ کے قریب لوگ ایئرپورٹ اور اس کے اطراف میں جمع ہوئے ہیں, بادشاہ کی حکومت ختم ہونے والی ہے, خمینی کا نظام شروع ہونے والا ہے, 25 لاکھ لوگ. میں نے عرض کیا بت شکنی خمینی کا نعرہ لگا رہے ہیں, امام خمینی اپنے وطن واپس آ رہے ہیں پوری کامیابی کے ساتھ. ایک نیوز رپورٹر ان سے پوچھتا ہے آپ جب یہاں سے جا رہے تھے تقریباً 25 سال پہلے تو 2 سپاہی آپ کو لے کر گئے تھے اور کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا, 2 فوجی لے کر گئے تھے سر, کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا. آج جب آپ واپس آ رہے ہیں تو لاکھوں لوگ آپ کے نام پر چلا رہے ہیں نیچے, آپ کو کیا احساس ہو رہا ہے؟ فرمایا جب میں اس ملک سے گیا تھا تو خدا کی خاطر گیا تھا, اب جو واپس آ رہا ہوں تو خدا کی خاطر آ رہا ہوں, مجھے کوئی احساس نہیں ہے سوائے خدا کی بندگی. خدا کے لیے یہ شجاعت ہے. ایک عارف بزرگوار بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جب خمینی برسوں فرانس میں رہنے کے بعد واپس آئے تو مجھے خدشہ یہ تھا کہ جو آدمی اتنے عرصے دیار غیر میں رہے اس کی معنویت کم ہو جائے گی. جب وہ امام خمینی قم واپس آئے تو مدرسہ فیضیہ کی ایک دیوار کے اوپر ایک پلیٹ فارم بنا ہوتا تھا, اس پلیٹ فارم کے اوپر جاتے تھے, لوگوں کے سامنے ہاتھ دلاتے تھے, جو آپ نے مشہور معروف ان کی تصویر دیکھی ہوگی جو ہاتھ اونچا کرتے ہوئے تھی. تو کہنے کہ میں نے یہ سوچا کہ خمینی کئی سال فرانس میں رہے ہیں, جب واپس آئے ہوں گے معنویت کم ہو گئی ہوگی, تو میں جا کر دیکھتا ہوں کہ ان کی معنویت کا کیا عالم ہے. اور اتنے لوگ جس آدمی کے سامنے نعرے لگا رہے ہوں اور وہ ان کے سامنے ہاتھ یوں یوں کر کے چل رہا ہو, تو کچھ نہ کچھ تو غرور, کچھ نہ کچھ تو اپنی ذات کے لیے جذبہ آ ہی جاتا ہے. اور یہ جو عارف تھے یہ انسان کی مانوی ارادے کو پہچاننے کے ماہر سمجھے جاتے تھے. کہہ رہے کہ میں نے جا کر دیکھا, میں نے ایک بات کا اندازہ لگایا, جب خمینی لوگوں کے سامنے آئے ہر قدم پر اللہ کے حضور نیت کر رہے تھے, خدایا قربتن اللہ قربتن اللہ. جب ہاتھ اٹھانے لگے تو بار بار نیت کر رہے تھے, خدایا تیری خاطر ہاتھ اٹھا رہا ہوں, کسی کی خاطر نہیں صرف تیری خاطر. اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اتنا قربتن اللہ کی نیت کی کہ مجھے یہ لگا کہ یہ پلک جھپکنے کے لیے بھی قربت کی نیت کر رہے ہیں, اس حد تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی. شجاع انسان, اور اگر مجھے اور آپ کو ان کے راستے پر چلنا ہے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. یہ جو میں اور آپ گزشتہ چند سالوں کے اندر 30 سال سے اوپر وہ کامیابیاں نہیں دیکھ پا رہے جو حزب اللہ نے حاصل کی ہیں, یہ جو میں اور آپ ان کامیابیوں کو نہیں دیکھ پا رہے جو ہمیں خود توقع دی کہ نصیب ہونی چاہیے, گرچہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے, نہیں الحمدللہ رب العالمین بہت کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن سب منحصر ہوگا کہ ہم کتنا امام خمینی کے خالص ترین افکار کو سمجھیں, اس پر اپنی زندگیوں کو گزاریں, جو اپنی کمزور کم طاقت علم کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا تھا میں نے عرض کر دیا. آپ سے جو میں درخواست کروں گا, کئی دفعہ کر چکا ہوں بار بار کروں گا, آپ امام خمینی کے افکار کو ان کی تقاریر سے حاصل کریں, انحصار مت کریں مجھ جیسے ضعیف انسان کے اوپر اور میرے جیسے ضعیف انسانوں کے اوپر. ہم لوگ جو کچھ بولیں گے وہ خمینی نہیں ہوگا, وہ ہمارا ضعف ہوگا. آپ کو امام خمینی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کی تقاریر سے سمجھیں, ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ خدا نمتال کی شکر گزار رہے ہیں کہ اس نے آپ کو اس سے تعارف کروایا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے اس شاگرد سے. اور بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, امام خمینی نے جو کچھ کیا وقت کے امام کی خدمت کے لیے کیا. بار بار ایک جملہ کہتے تھے, انقلاب کو کچھ نہیں ہوگا, ہم اس انقلاب کے پرچم کو امام زمانہ کے ہاتھ میں تھمائیں گے. انہوں نے زمین پہ عدل کو قائم کرنا تھا, خمینی نے ان کی شاگردی نے ایران کی زمین میں عدل کو قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنے امام کی نصرت کریں, ان کی آمد سے پہلے زمینیں کو ہموار کریں. اور الحمدللہ رب العالمین انہوں نے کروڑوں انسانوں کو وقت امام کی طرف توجہ دلا دی. ہم سب ان کی شخصیت کے مدیون ہیں, ہم سب ان کی شخصیت کے مفروض ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس دور میں خمینی جیسا شاگرد امیر المومنین نہ آتا, نہیں معلوم ہم کس گڈھے میں ہوتے, ہم کس مصیبت میں پھنس جاتے. خدا کا انتہائی احسان کہ اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خالص ترین فکر سے آشنا, اس فکر کے ماہر فن امام خمینی جیسے کو ہمارے سامنے بھیجا, جس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خالص ترین فکر سے آشنا کیا, قرآن کریم کی خالص ترین تعلیمات سے آشنا کیا. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے, امام خمینی کی بلند روح کی مزید بلندی کے لیے, ان کے جانساروں کی, ان کے جانشین کی, رہبر معظم کی مزید صحت و سلامتی توفیقات طول عمر کے لیے, دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, اس لشکر کی فتح نصرت کے لیے جن شہداء نے انقلاب جنگ اور پاکستان اور دنیا کے دوسرے ممالک میں اہل بیت کی نام پر مظلومیت میں جانے دی ہیں, ان سب کی شہادتوں کی قبولیت کے لیے اور بالآخر اپنی شہادتوں کی دعا کے لیے کہ خدا مجھے اور آپ کو خمینی کی اولاد کی طرح شہادت نصیب فرمائے, ان کے راستے پر چلتے ہوئے وقت کے امام کی نصرت کرتے ہوئے ہم سب کو شہادت کا مقام نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند درود بھیجیں.